السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان اسپیشل تفسیر جز 30 سورۃ الالق.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاکرم. الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. كلا ان الانسان ليطغى. ان رآه استغنى. ان الى ربك الرجعى. ارأيت الذي ينهى. عبدا اذا صلى. ارأيت ان كان على الهدى. او امر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطية. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.
جزاكم الله خير. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج وہ سورت ہے جو پہلی وحی تھی ہماری، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی وحی، سورہ الق کی ابتدائی 5 آیات. یعنی یہی رمضان کا مہینہ تھا. اسی رمضان کے مہینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں غور و فکر میں لگے ہوئے تھے اور جبریل امین آئے تھے اور آپ کو یہ 5 آیتیں پڑھ کر سنائی تھیں اور آپ کو بھیجا تھا، تو سبحان اللہ، یعنی کتنا مبارک وہ وقت ہوگا جب پہلی وحی کی ابتدا ہوئی الحمدللہ، اور آج جس کی وجہ سے ہم کو قرآن ملا اور ہم اس کی وجہ سے راہ راست پا سکتے ہیں. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر ہم آگے کا دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا، تو پڑھ. بسم، ساتھ نام کے، ربی کا، رب کے اپنے. الذی، وہ جو، خلقا، اس نے پیدا کیا. خلقا، اس نے پیدا کیا الانسان، انسان کو. من علق، علقا سے. اقرا، تو پڑھ. و ربک، اور رب تیرا. الاکرم، سب سے کریم ہے. الذی، وہ جس نے، علما، اس نے سکھایا. بالقلم، ساتھ قلم کے. علم الانسان، اس نے سکھایا انسان کو. معلم، جو نہیں. یعلم، وہ جانتا تھا. پہلے یہ 5 آیتوں کا دیکھتے ہیں اور اس سورت کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ سورت، الحمدللہ ویسے تو ہم سبھی ہی جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ، کہ یہ پہلی وحی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. وحی کی جو شروعات ہوئی، وحی کے نزول کی، تو یہ پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں الحمدللہ. آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ جن لوگوں نے بھی سیرت پڑھی ہے، اس میں جب ہم نبوت کی ابتدا پڑھتے ہیں تو یہی بات پڑھتے ہیں اور یہی واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے وحی کی شروعات ہوئی تھی اور کس طرح سے جبریل امین فرسٹ ٹائم رسول اکرم کے پاس آئے اور آپ کو کہتے رہے پڑھیے، لیکن رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ میں پڑھ نہیں سکتا. تب انہوں نے ان کو بھیجا اور پھر یہ پڑھنے لگایا. تو سورہ الق 96 نمبر کی سورت ہے، 19 آیات ہیں، مکی سورت ہے، 5 پیراگراف ہیں. اس کا جو مرکزی مضمون ہے، سینٹرل تھیم، کہ اپنے رب، اپنے خالق کی صفات بیان کیجئے، اور جو لوگ سرکش ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑتے ہیں ان سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیجئے، کیونکہ اس میں سجدے کی بات آئی ہے، وسجد واقترب. اس کا زمانہ نزول بھی، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ 5 آیتیں ہیں، یہ پہلی جو 5 آیتیں ہیں، صحیح بخاری کے مطابق یہ وحی کا آغاز تھا، یعنی یہیں سے وحی کی شروعات ہوئی تھی الحمدللہ. اور یہ غالباً رمضان 610 عیسوی کا واقعہ ہے. یعنی اگر ہم انگلش کیلنڈر کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام کے آفٹر کرائسس کی وجہ سے یعنی جو مانا جاتا ہے بیفور کرائسٹ اور آفٹر کرائسٹ, اس کو عیسوی کیلنڈر کہتے ہیں جو ڈیٹ آج ہم لوگ فالو کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگست کا مہینہ تھا اور 610 عیسوی تھی. اس کی جو باقی کی آیات ہیں 14 آیت دوسرے دور میں اعلان عام کے بعد نازل ہوئی, تقریباً 4 سے 5 نبوت کے درمیان, جب دشمنی پر وہ لوگ اتر آئے تھے اور ابو جہل اسپیشلی رسول اکرم کے خلاف بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا تھا اور اس نے آپ کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکا تھا. پہلے پیراگراف میں اللہ تعالی کی یعنی اسماء اور صفات کی بات ہے کہ یاد کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات کے ساتھ یاد کیجیے. دوسرے پیراگراف میں ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو ایسی قوتیں ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو سرکش ہیں اور طغیانی جن کے اندر ہوتی ہے, یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود کو جان بوجھ کر کراس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت زیادہ بڑی چیز سمجھتے ہیں اور توحید اور آخرت کو ریجیکٹ کرتے ہیں. تیسرے پیراگراف میں ان لوگوں کی بات, یعنی اسپیشلی جو بڑی بڑی آرگنائزیشن یا تنظیمیں ہوتی ہیں یا بڑے لیول پر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سرکش ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی کیا بری صفات ہوتی ہیں. اور چوتھے پیراگراف میں ان لوگوں کا انجام بتایا گیا ہے. اور پانچویں پیراگراف میں ان سب لوگوں سے بچ کر, ان سب چیزوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریے اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اگر وہ بات نہیں مان رہے ہیں. سورہ الگ کی جو آخری آیت میں ایک جو حکم ہے ہم کو ملتا ہے لا تطح ہو, اور ایک ہے ایجابی حکم وسجد واقترب. ایک چیز ہے جس سے منع کیا گیا ہے اور جس کو ہم کہیں گے کہ ایک حکم دیا جا رہا ہے جس میں آپ کو کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے, اور ایک دوسرا حکم دیا جا رہا ہے جس میں آپ کو کچھ کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور یہ اسی طرح کا اسلوب ہے جو سورہ نحل آیت 36 میں ملتا ہے کہ انعبد اللہ وجتنعبد الطاغوت, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت یہ لفظ بہت اہم ہے, قرآن میں کئی جگہ استعمال ہوا ہے. جب ہم آیت الکرسی پڑھتے تو اس کے بعد بھی آیات میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جو بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, یعنی جب جو بھی لوگ دین کا کام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ جو طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں یعنی اسلام دشمن طاقتیں, وہ اسلام کو مقابلہ کرنے کے لیے اپنی ہر طرح سے تیار ہو جاتی ہیں, کھڑی ہو جاتی ہیں, سامنے آ جاتی ہیں. اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے, ہر انبیاء کے خلاف بھی یہی لوگ اٹھے اور بعد میں آنے والے لوگ, یعنی جو بھی نیکی کا کام کرتے رہے اور دین اسلام کے لیے جد و جہد کرتے رہے, تو ہمیشہ ان کے خلاف جو مخالف قوتیں اور طاقتیں تھیں انہوں نے اپنا پورا زور لگا دیا, اسی کو طاغوتی طاقتیں کہتے ہیں. تو یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یعنی اس صورت میں اس بات کی تاکید کی جا رہی ہے کہ ایسی جو بھی طاقتیں اٹھتی ہیں ان کا مقابلہ کیا جائے, اور اس کے لیے جو ضروری اور صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت احسان کے لیول پر کی جائے, طویل سجدوں سے اور طویل قیام سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے اور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کیا جائے. پچھلی صورت سے اس کا جو تعلق ہے, سورہ 3 میں جن اسفل سافلین کا ذکر تھا, اور یہاں پر سورہ الگ میں اس کی ایک مثال قریش کے ایک بڑے دشمن اسلام یعنی ابو جہل کے رویے سے بتائی گئی ہے کہ کیسے وہ طاغوت کی راہ پر چل رہا ہے اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی برت رہا ہے. سورہ الگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جانے والی اولین وحی کا ذکر ہوا ہے, اور اگلی سورت سورۃ القدر میں اس رات کی اہمیت اجاگر کی گئی ہے جس میں قرآن اتارا گیا. سبحان اللہ, دیکھیں سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیتیں پہلے ہیں جو نازل ہوئی تھی, تو پہلے یہ سورہ ہے, اور اب اگلا سورہ کون سا ہوگا؟ سورہ قدر, جس میں کیا بات کی گئی ہے کہ یہی وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور جو طغا کے معنی آئے ہیں, طاغوت, یہ طغا جس کو ہم کہہ رہے ہیں طاغوتی قیادت, یہ سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والی یہ لوگ جو اللہ تعالی کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں اور دشمنی پر اتر آتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہے, یعنی ان کی پکڑ نہیں ہونے والی ہے. تو ایسا نہیں ہے, اللہ تعالی کبھی بھی پکڑ سکتا ہے ایسے لوگوں کو. تو آئیے دیکھتے ہیں اب روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے. اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. سبحان اللہ, کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نعمت سے نوازا. تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اگر قرآن نہ ہوتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کے نزول کا سلسلہ نہ شروع ہوتا تو آج ہم کہاں بھٹک رہے ہوتے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کر کے, قرآن نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیا. تو دیکھا جائے تو رسول اکرم پر نزول کے اعتبار سے نازل ہونے والی یہ اولین سورت ہے, یعنی شروع کی پانچ آیات. اور آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے. بس جبریل امین جب آپ کے پاس یہ پیغام لے کر آئے اللہ کی طرف سے اور آپ سے کہا کہ پڑھیے, لیکن آپ نے وہی عذر پیش کیا اور کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل علیہ السلام بار بار یہی بات دہراتے رہے یہاں تک کہ آپ نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, اقرا بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیں جس نے پیدا کیا, یعنی جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا اور پھر انسان کو خاص طور سے, یعنی اس کی تخلیق کی ابتدا کی, یعنی انسان کی تخلیق اسپیشل ہوئی, من علق, خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. تو سبحان اللہ, جس ہستی نے انسان کو پیدا کیا تو اس نے کیسے اس کی تدبیر کی. اس کے لیے لازم ہے کہ پھر جس نے پیدا کیا اسی کی بات مانی جائے. ظاہر سی بات ہے, آپ دیکھیں ہم دنیا میں بھی یہی اصول اپناتے ہیں نا کہ جس نے ہمارے لیے کچھ کیا تو ہم بھی اس کے لیے کچھ کریں. یہ ایک عام اصول ہے, اس میں کوئی بات کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سبحان اللہ, ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم پلٹیں کس کی طرف, جھکیں کس کے آگے, احسان کس کا مانیں, شکریہ کس کا ادا کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جھکیں اسی کے آگے, عبادت اسی کی کریں, مانگیں اسی سے, شکریہ اسی کا ادا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ انسانوں کو صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ہدایت کا سامان بھی مہیا کیا. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے, کتابیں بھیجی, اور یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ اقرا سے. اور اقرا یعنی کون سا اقرا صحیح ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں جس قوم کا, یعنی سبحان اللہ, جس امت کا پہلا لفظ, پہلی وحی پہلا لفظ اقرا ہو, لیکن آج وہی امت سب سے زیادہ کہاں پڑی ہوئی ہے, یہ کس چیز کا شکار ہے آپ بتائیے. جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہوں گے وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج سے 10-12 سال پہلے یا 15 سال پہلے غالباً, یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہو, اور آج بھی جو ساری رپورٹس شائع ہوتی ہیں جس بات پر تحقیق کی جاتی ہے ہندوستان میں کہ لٹریسی ریٹ کس میں کتنا ہے, کیا آپ لوگ کوئی بتا سکتے ہیں؟ کسی کو ہو سکتا ہے ان چیزوں سے دلچسپی رہی ہو اور کوئی امت کے لیے پریشان رہا ہو کہ بھئی فکر کرے کہ امت میں لٹریسی ریٹ کو بڑھانا چاہیے, امت مسلمہ میں. مسلمانوں میں لٹریسی ریٹ سب سے زیادہ کم ہے, سب سے زیادہ, یعنی ایون نان مسلمز بھی اس بات پر بڑی بڑی رپورٹس شائع کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں لٹریسی ریٹ کو بڑھانا چاہیے. جس امت کا پہلا لفظ, پہلی وحی اقرا ہو, کیا وہ امت الٹریٹ ہو سکتی ہے بھلا؟ لیکن آج ہے ایسا. ہمارے پر پڑھائی پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی, کتابوں سے دلچسپی نہیں ہے. کتابوں کو بھلے ہی جلانے کے کام تو لیا جاتا ہے لیکن اس کی وہ اہمیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے. جی بالکل, بہت کم ہے لٹریسی ریٹ مسلمانوں کا. سچر کمیٹی کی جو رپورٹ شائع ہوئی تھی وہ لوگ خود اس بات پر پریشان تھے, اور وہ نان مسلمز تھے, مسلمان نہیں تھے کوئی, کہ سب سے زیادہ کم پڑھنے کا شوق یا پڑھائی کا کانسیپٹ مسلمانوں میں ہے. کتنے دکھ کی بات ہے, اور اسپیشلی اس میں میجورٹی لڑکوں کی ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں لڑکے. جی بالکل صحیح کہا, میں وہی بات کہنا چاہ رہی تھی ابھی کہ یعنی لڑکیاں بہت زیادہ پڑھ جا رہی ہیں, پڑھ جاتی ہیں آج کل, اور ان کو اس طرح سے پھر لڑکے نہیں ملتے, بس 10th کر لیتے ہیں, 9th کر لیتے ہیں, ڈسٹریکشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کو میکینک بنا دیا جاتا ہے, ان کو کہیں بھی ایسی جگہوں پر ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہم یہ بات مانتے ہیں کہ مسلمانوں کو جاب بھی نہیں ہے اتنی, پڑھ لکھ بھی لیں تو, لیکن پھر بھی پڑھ لکھ کر اگر آپ کوئی دوسرا بھی کام کریں گے تو ایک شعور تو آپ کے اندر آئے گا نا, وہ جہالت تو نہیں رہے گی. تو آپ جا کر پڑھیں اس مسلمانوں کے بارے میں, کیونکہ یہ سب ایک لمحہ فکریہ ہے اصل میں, کہ ہم کیوں آج پڑھائی میں پیچھے ہیں. جس امت کا پہلا لفظ پہلی وہی اقرا سے شروع ہوتی ہو, لیکن اقرا کون سا فائدہ مند ہے, پڑھائی کون سی فائدہ مند ہے, بسم ربک الذی, جو اللہ کے نام کے ساتھ کی جائے, جو اللہ تعالی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کی جائے, یا جو ایسی پڑھائی قابل قدر یا قابل قبول ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا کرے, جو بندے کو بندہ بنائے, انسان کو انسان بنائے, اس کو اچھے اخلاق سکھائے, اس کو دوسروں پر رحم کرنے والا, احسان کرنے والا بنائے. یعنی کوئی بھی تعلیم انسان کو کیا سکھاتی ہے. تو بہت ہی مسلمانوں میں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے, یقین جانیے. ہمیں اس بات پر فکر کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پڑھنے کا حکم دیا ہے, اور پڑھنے کا حکم دے کر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے, سبحان اللہ. اور اقرا ربک الاکرم دوبارہ پھر اور کہا, یعنی پہلا تو ہے یہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اور پھر اقرا ربک الاکرم کہ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے, یعنی آپ کا رب بہت زیادہ وسیع صفات کا مالک ہے, بہت زیادہ احسان و کرم کرنے والا ہے, بے پایا اس کی رحمت جود و سخا ہے بندوں پر, جس کا کرم اور احسان یہ ہے کہ اس نے مختلف قسم کے علوم کے ذریعے تعلیم دی, سبحان اللہ. علم بالقلم, بعد میں پھر قلم کی بات آئی ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو جو احادیث سے بات ہم کو پتہ چلتی ہے, یہ بات تو ہمیں حدیث میں نہیں ملتی کہ پہلے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا, نہیں, بلکہ سب سے پہلے جب ہمیں ذکر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھو, تو اس نے پوچھا کہ کیا لکھوں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ ہونے والا ہے دنیا میں اس سب کو لکھ دیا جائے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا علم آپ دیکھیں کتنا, سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا علم کیسا ہے کہ جو کچھ آگے ہونے والا تھا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا, کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو آج کی صورت میں دراصل پڑھنے پڑھانے کی بات ہے, لکھنے لکھانے کی بات ہے, لیکن ہمارے یہاں پر کتنے لوگ ہیں جن کو لکھنے لکھانے سے دلچسپی ہے. ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ دے دیا جاتا ہے لڑکی کو کہ بس اس کی شادی, اور بس وہ شادی کے خوابوں خیالوں میں ہی جیتی ہے, تمنا اور آرزو میں, اور بس جیسی شادی ہوئی ختم, سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی کے ہر کام ہو گئے, اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں پین اور کاپی کی کیا ضرورت ہے, اب لکھنا پڑھنا کیا. اب کسی بھی شادی شدہ لڑکی کو کبھی آپ سوچے کتنا جو جہیز دیتے ہیں, آج تک کسی نے جہیز میں قلم دیا ہے کہیں نہیں ملے گا آپ کو کہ پین دی گئی ہو, کاپی دی گئی ہو, نوٹ بک دی گئی ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. کبھی ایسا نہیں ہوا. اور آپ سبحان اللہ, یہ جو لکھنا پڑھنا ہے یہ انسان کو شعور اور آگہی دیتا ہے, انسان کو سمجھدار بناتا ہے, اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے. تو قلم کی بھی بات ہے, اور پڑھنے کی بھی بات ہے, یعنی لکھنا پڑھنا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, لازم و ملزم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور آپ کو یاد ہوگا نا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیتیں نازل ہوئیں جب آپ غار حرا میں, یعنی جب آپ نبوت سے ایک سال پہلے کی بات ہے, جب آپ 39 یا 38 ایئرس کے ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو یعنی آپ غور و فکر کرنے لگے تھے بہت زیادہ, آپ سوچنے لگے تھے, اور خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کا توشہ لے کر جاتی تھیں وہاں پر. کبھی کبھی آپ 8 دن کے لیے, 10 دن کے لیے, 15 دن کے لیے غار میں جا کر پناہ گزین ہو جاتے, اور غور و فکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے کون سے ہیں, یہ کیا صحیح طریقہ ہے. اور آپ اپنے معاشرے کی حالت پر بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے, اور اس بات پر غور کرتے تھے کہ کیسے معاشرے کی حالت کو سدھارا جائے. اور اس تقریباً ایک سال تک آپ برابر غار حرا میں جاتے رہے, اور جو شروعات تھی آپ کی, جو کہ صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ نبوت یوں شروع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنے لگے تھے, جو کچھ وہ خواب میں دیکھتے رات میں وہ صبح روشنی کی طرح سامنے آ جاتا تھا, آپ کو تنہائی اچھی لگنے لگی تھی, آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے, اور کئی کئی راتیں وہیں گزار دیتے, گھر نہیں آتے تھے, کبھی توشہ خود ساتھ لے کر چلے جاتے, اور کبھی خدیجہ رضی اللہ عنہا توشہ لے کر جاتی ہیں, بھجواتی, یا واپس آتے اور خود توشہ لے کر جاتے تھے. یہاں تک کہ پھر وحی کا آغاز ہوا. یہ بات بھی ہم کو حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جب فرشتہ جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے پڑھیے, تو آپ نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں. آپ کہتے تھے کہ پھر فرشتے نے مجھے بڑے زور سے بھیجا, بھیجنا مطلب کندھوں سے پکڑ کر یا ہاتھ سے پکڑ کر دبانا, پھر چھوڑا اور کہا پڑھیے. میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. پھر دوبارہ اس نے مجھے زور سے بھیجا, چھوڑا اور کہا پڑھیے. میں کہا میں پڑھا لکھا نہیں. فرشتے نے پھر تیسری بار زور سے بھیجا, پھر چھوڑا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی, اور پانچ آیت پوری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کو لوٹے اور آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا, یعنی بہت دھڑکن بڑھ گئی تھی. آ کر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو, کپڑا اڑا دو. پھر جب آپ نے, یعنی ان کا ڈر جاتا رہا, اور جب خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اکرم نے ان کو بتایا, تو کہا کہ خدیجہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا. پھر آپ نے انہیں سارا واقعہ سنایا. خدیجہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ہرگز ایسا نہ ہوگا, بلکہ آپ خوش ہو جائیے, اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی ضائع نہ کرے گا. سبحان اللہ. یعنی بیوی کیسے, اب دیکھیں ہسبینڈ اور وائف کا تعلق کیسے ہوتا ہے کہ انسان سب سے پہلے جو بھی دل کی بات ہے وہ کسی کہتا ہے, ہسبینڈ یہ تو وائف سے, یہ وائف ہسبینڈ سے کہتی ہیں. اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کتنی کیسی نیک اور صالحہ بیوی تھی کہ رسول اکرم کی ہمیشہ یاد کرتے رہے. تو یہ پہلی وحی کی ابتدا تھی. سبحان اللہ, کتنا ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے وحی بھیجی اور یہ کلام اتارا, اور رسول اکرم کو ہمارے لیے مبعوث کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو. ورنہ آپ خود بتائیے کہ آج ہم کہاں اندھیروں میں بھٹک رہے ہوتے. ماشاءاللہ قوت اللہ بلا, بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وحی کا سلسلہ شروع کیا, اور پھر تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ وحی نازل ہوتی رہی. اور دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے ہاتھوں سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, لیکن جو آپ کا اخلاق تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی تھی نا, لہٰذا آپ کا اخلاق یا آپ کو جو تعلیم دی گئی خاص طور سے, وہ وحی کے ذریعے سے دی گئی تعلیم آپ کو. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ رسول اکرم بالکل پڑھے لکھے نہیں تھے, تو اس کا مطلب آپ کو کچھ نہیں آتا تھا. آپ دیکھیں پڑھا لکھا ہونا ایک الگ بات ہے, اور کچھ آنا یا نہ آنا ایک الگ بات ہے. بہت سارے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی بہت زیادہ جاہل ہوتے ہیں. جیسے ابو جہل کی بات ابھی ہم آگے پڑھیں گے کہ ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہا جاتا تھا, اس کا نام تو عمرو بن ہشام تھا اس کا نام, اور اچھا خاصا یعنی مالدار شخص بھی تھا, اور اس کا ہولڈ بھی تھا مکہ میں. اور کہا جاتا ہے وہ یعنی مکہ میں جو چند گنے چنے لوگ تھے لکھنے پڑھنے والے, 10-12 لوگ تھے مکہ میں, ان میں ایک ابو جہل بھی تھا جس کو لکھنا پڑھنا آتا تھا. لیکن سوچے ذرا کہ اس کو ابو جہل کیوں کہا گیا, جہالت کا باپ. یعنی وہ بالکل ایسے کام کرتا تھا یا ایسے ریئیکٹ کرتا تھا بالکل الٹریٹ لوگوں کی طرح, جاہلوں کی طرح, اس لیے اس کو ابو جہل کہا گیا, جہالت کا باپ. امیجن کریے ذرا کہ کیا اس کو لقب دیا گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رہے اللہ تعالیٰ کے, یعنی پہلی جو وحی آئی سبحان اللہ, وہ پہلی جو پانچ آیتیں تھیں وہ لکھنے پڑھنے کے تعلق سے تھیں, کہ پڑھنا بھی ہے لکھنا بھی ہے. اور اقرا و ربک الاکرم, سبحان اللہ, یہ تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے. یعنی پڑھنے کے ساتھ جوڑا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کو, اور وہ بھی کون سی صفت کو, کہ اللہ تعالیٰ الاکرم, افعل التفضیل کا صیغہ ہے. یعنی کریم مطلب بہت زیادہ, جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت, جتنی بھی اس میں چیزیں آ سکتی ہیں اچھائی والی, جنرس ہونا, دوسروں پر لطف و کرم کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اور اکرم جب, یعنی کریم کی وجہ اکرم آ جاتا ہے, الف لگ جاتا ہے شروع میں, تو افعل التفضیل کا صیغہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کے جیسا کوئی بھی نہیں کرم کرنے والا, بس یہ اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہو سکتی ہے. انسان اگر کریم بنیں گے بھی تو وہ ویسے جنرس نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ تو مخلوق ہے نا, اتنا دے نہ وہ دے سکتے ہیں نہ کرم کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے کرم کرتا ہے. اور عرب لوگوں میں یہ جملہ بہت مشہور تھا, وہ یعنی نشے میں آ کر, یا نشہ ان کو اتنا پسند تھا کہ وہ انگور کو یا شراب کو کرم کی بیٹی کہا کرتے تھے. اور اگر کسی کی تعریف کرنا ہوتا تو آپ کریم ہیں, ابن الکریم ہے, ابن الکریم ہے, کہ آپ کریم ہیں, آپ کریم شخص کے بیٹے ہیں, کریم شخص کے بیٹے ہیں. جیسے کہ رسول اکرم کو انہوں نے کہا تھا فتح مکہ کے دن, جب رسول اکرم نے ان سے پوچھا تھا کہ تم کیا توقع کرتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو انہوں نے کہا تھا کہ انت الکریم ابن الکریم ابن الکریم. تو کرم کا لفظ ان کے یہاں پر بہت عام تھا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ رب جو کہ انتہائی تم پر کرم کرنے والا ہے، احسان کرنے والا ہے، جو جس کا احترام ہم پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کا احترام، اس کی توقیر، اس کی سب کو، یعنی ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ سبحان تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، کبریائی بیان کریں. تو بے پایا احسان کرنے والا ہے وہ رب، وہ مالک ہے، وسیع صفات کا مالک ہے، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، جس کا کرم یہ ہے کہ اس نے مختلف قسم کے علوم کے ذریعے سے تعلیم دی، قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم ہی نہیں تھا. علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو رحم مادر سے نکالا، وہ اس وقت کچھ نہیں جانتا تھا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کچھ جانتا ہے وہ؟ اس کو سماعت بصارت عقل سے بہراور کیا، اس کے لیے علم حاصل کرنے کے تمام سورسز آسان کیے، پیدا کیے، اسے قرآن کی تعلیم دی.
Recording in progress.
جی، تو سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت یہ آیات ہیں شروع کی، ابتدائی آیات، جس میں پڑھنے لکھنے کی بات کی گئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی ایک ایسا زمانہ آیا مسلمانوں پر، یقین جانیے، یعنی آج کا جو ٹاپک ہے وہ اتنا اچھا کہ صرف پانچ آیات پر ہی ہم چاہے تو بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے. کبھی موقع رہا تو صرف لکھنے پڑھنے پر کبھی بات کریں گے، اور اس پر بہت اچھی کتابیں بھی ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لکھنا اور پڑھنا چاہیے، یعنی ایسی چیزیں کہ یعنی چاہے وہ اچھی کتابیں ہوں جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہو، آپ لکھنے والے بھی بنے اور پڑھنے والے بھی بنے. آج لکھنے والے بھی مسلمانوں میں بہت کم ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی جو ہم نیوز پیپرز پڑھتے ہیں یا جو اور کتابیں ہیں، آپ خود سوچ لیجئے کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسلم رائٹرز تھے اور نان مسلمس مسلمانوں کے ملکوں میں آتے تھے، ان سے کتابیں لے کر جاتے تھے، اور وہاں پر اس وقت ڈارک ایج یا اسٹون ایج، یعنی جب یورپ بالکل ڈارک ایج میں تھا. آپ سرچ کریے، آپ کو پتہ چلے گا جس وقت مسلمان رائز ہو رہے تھے اور پورا یورپین کنٹریز یا پورا یورپ دراصل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، انلٹریسی عام تھی، پڑھنا مایوب سمجھا جاتا تھا، بلکہ جو لوگ پڑھتے لکھتے تھے، جو سائنسدان بن رہے تھے، ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا. کتابیں رکھنا جرم تھا یورپ میں، سائنس کو تو بالکل بہت ہی وہ بری چیز سمجھتے تھے. اور سبحان اللہ، اسلام نے پڑھنے لکھنے کی بات کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایکسپلور کرنے کی بات کی کہ تم تحقیق کرو، تم ریسرچ کرو، کھودو تم زمین کو، تم معلوم کرو کیا ہے اس میں. جب انسان نے زمین کو کھودا تو کیا ملا اس کو؟ آپ بتائیے، سارے خزانے کہاں سے ملے اس کو؟ سونا، چاندی، جتنے بھی دھاتیں ہیں، پلیٹینیم، ایلومینیم، یہ پتہ نہیں کیا کچھ جو بھی ہے، ایون پیٹرول. اور آج پیٹرول سے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، آپ بتائیے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو سبحان اللہ، یہ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایکسپلور کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، انکریج کیا جاتا ہے مسلمانوں کو کہ تم تحقیق کرو، غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کی آیات میں، اس کی نشانیوں میں، اور تحقیق کر کے اپنے ذہن کو استعمال کرو اور اپنے فائدے کی چیزوں کو ایجاد کرو. لیکن آج کیا حال ہوا کہ جب مسلمان، ایک وقت ایسا تھا کہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے، اور کتابیں بہت سب سے زیادہ قیمتی خزانہ سمجھی جاتی تھیں. جتنے ہمارے علماء کرام، جتنے محدثین گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی زلزلہ آئے یا کوئی طوفان آ جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے، وہ کہتے تھے کہ بس ہماری کتابیں بچ گئی تو کافی ہے، باقی گھر پورا کا پورا اگر لٹ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کئی دفعہ کئی واقعات ہم کو محدثین کیسے ملتے ہیں. کبھی اگر موقع ملے، آپ تو تدوین حدیث ایک کورس ہے ہمارا، ابھی وہ آج کل سب جو ہماری نیو ویب سائٹ کھلی ہے اس پر سارے لیکچرز اویلیبل ہے تدوین حدیث کے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا مسلمانوں کی ہسٹری کے کیسے انہوں نے کتابیں لکھی، کیسے علم کو محفوظ کیا ماشاءاللہ، اور کیسے وہ علم سے محبت کرنے والے لوگ تھے، کیسے لکھنے پڑھنے سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے. آپ امیجن کریے کہ پرنٹنگ پریس نہیں تھی اس زمانے میں، اور لکھنا کتنا مشکل تھا. اب میں تو کہتی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں، میرے آپ جو بھی اسٹوڈینٹس پرانے وہ جانتے ہوں گے کہ ہم کو کتنی اچھی پین ملی ہمارے زمانے میں، کہ آپ کو پین کو انک میں ڈبو کر نہیں لکھنا پڑتا، कितना फाइन पेपर मिला आपको, जो आपकी कॉपी नोटबुक होती है, कितना फाइन पेपर है उसका, कितना सॉफ्ट है, कितना अच्छा है कि आप उस पर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पहले जमाने में जो पेपर्स आते थे वो खुरदुरे से होते थे, उस पर लिखना और पेन का चलना भी बहुत मुश्किल होता था। तो आप सोचे कि कितनी आसानी हो गई ना हमको, पेन इतनी अच्छी है कि उसमें इंक ऑलरेडी डली हुई है, ये और इतनी नई नई चीजें निकल गई हैं कि आपको इंक डालने की भी जरूरत नहीं। पहले जो हमारा बचपन था उस जमाने में तो हमको पेन में इंक डालनी पड़ती थी, है ना। अब तो इतनी अच्छी चीजें आ गई कि आपको वो क्या आता है, क्या कहते हैं उसको, पेन में आप वो रिफिल कर दो, बस आपकी पेन चलने लगेगी। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। तो सुभान अल्लाह कितनी आसानी, कितनी सुभान अल्लाह कितनी सहूलतें हमको हो गई हैं। लेकिन फिर भी हमारे लिखने पढ़ने से वो दिलचस्पी नहीं है, कितनी हैरत की बात है। तो इसलिए बहुत दुख होता है जब हम जो हमारी किताबें थी आज वो यूरोपियन कंट्रीज ने महफूज करके रखी हैं। जो कहा था ना अल्लामा इकबाल ने कि किताबें अपने आबा की, जो देखा उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सीपारा। तो आज हमारा इल्म उन लोगों ने कैच कर लिया, उन्होंने महफूज कर लिया। मेडिसिन पर जितनी किताबें लिखी गई सबसे पहले शुरू में, जो यानी आप मदर बुक कह सकते हैं जिसको, वो सब मुसलमानों ने लिखी और बाद में उन लोगों ने इसको कॉपी किया। कई साल तक कहा जाता है, कई सालों तक मुसलमानों की लिखी हुई मेडिसिन की किताबें यूरोपियन कंट्रीज में पढ़ाई जाती रही। बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, वरना वो अरबी में ही पढ़ाई जाती रही थी। और इसमें मुसलमानों ने इतनी तरक्की की कि जो स्पेन का जो इलाका था वहां पर कई सालों तक लोग आते रहे और मुसलमानों से ये इल्म सीखते रहे। और वहां कहा जाता है कि इल्म का शौक इतना बढ़ा था मुसलमानों में कि इवन जो खवातीन थी उनकी अपनी खुद की अलग लाइब्रेरी होती थी, उनकी अपनी खुद की बुक शेल्फ होती थी, वो अपने खुद के पैसों से बुक्स खरीदती थी, वो अपने घरों में जैतून के तेल के कारखाने चलाती थी, अपना ओन वो खुद कमाती थी और खुद से किताबें खरीदती थी। इतना इल्म का शौक बढ़ता गया सुभान अल्लाह। और वो वाकया याद आता है, वल्लाहु अलम यानी उसमें किस हद तक यानी सच्चाई है, लेकिन तकरीबन हर हिस्ट्री की किताब में यानी जब अब्दुर्रहमान अव्वल और अब्दुर्रहमान दुवम वहां जब स्पेन के वो लोग बादशाह थे, हुक्मरान थे, तो इल्म का शौक इतना बढ़ा था स्पेन में। आप लोगों अगर आप लोगों ने स्पेन की तारीख पढ़ी होंगी, 500 साल तक बहुत ही आराम से मुसलमानों ने वहां पर बहुत अच्छे तरीके से हुकूमत की। और इतना ज्यादा इल्म का शौक बढ़ता रहा कि लोग किताबों के इन किताबों से उनकी दोस्ती हो गई थी, हर घर में लाइब्रेरी थी और उन लोगों ने दीन और दुनिया को अलग अलग नहीं किया था। यानी उनकी जो तालीम थी कुरान से शुरू होती थी और फिर कुरान की वजह से वो दुनियावी तालीम भी पढ़ते थे, उन्होंने डिफ्रेंशिएट नहीं किया था दीनी और दुनियावी तालीम को, उनकी तालीम साथ साथ होती थी। यानी जब वो कुरान पढ़ते थे उसी में उनकी सारी दुनिया की तालीम भी आ जाती थी। तो इतने ज्यादा हिफ्स का शौक बढ़ा कुरान को हिफ्स करने का, अहादीस को हिफ्स करने का, कि कहा जाता है कि उस वक्त का जो बादशाह था वही अब्दुर्रहमान, उसने जब ऐलान किया कि मैं अपने बेटे का निकाह करना चाहता हूं और मैं ऐसी लड़की से निकाह करना चाहता हूं जो हाफिज कुरान हो या कुरान की आलिमा हो, जो कुरान जानती भी हो, उसकी तफसीर सब कुछ जानती हो, तो अब मैं कैसे मालूम करूं और मैं एक एक घर में क्यों भेजू किसी को। तो उसने कहा था कि जो भी घरों में ऐसी लड़कियां हैं जो कि कुरान की आलिमा और मुफस्सिरा हैं, वो अपने घरों में चिराग जला दें, खिड़की में रोशन कर दें। तो कहा जाता है कि उस दिन पूरा शहर रोशन हो गया। क्या पता चलता है इससे, यह मुसलमानों की हिस्ट्री है। कि कितना इल्म हासिल करना कितना आसान था उस जमाने में और कितना शौक था इल्म का, यानी कितने शौकीन थे वो लोग इल्म हासिल करने के, कि इवन लड़कियों में इतना इल्म आम था। तो आप तसव्वुर करिए कि फिर पूरा मुआशरा कैसा होगा। क्योंकि असल जो इल्म कहते हैं तालीमुल उम्म तालीमुल उम्मा, जो हमारे इंस्टीट्यूट का जो हमने जिसको बुनियाद बनाया है कि हमने क्यों ये तालीमुल कुरान का कोर्स शुरू किया या क्यों हमने ये खोले हैं इंस्टीट्यूशंस, कि एक औरत एक लड़की का पढ़ना पूरी उम्मत का पढ़ना है, तालीमुल उम्म तालीमुल उम्मा। कहते ना कि जब अगर दीन मर्दों में आता है या तालीम मर्दों में आती है तो वो चौखट तक रहती है, दरवाजे तक रहती है, लेकिन जब इल्म عورتوں میں آتا ہے تو وہ گھر کے اندر تک آتی ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں پہلے زمانے میں کتنے سارے نے, ہم خود اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ایسے بڑے آبا و اجداد تھے ماشاء اللہ, وہ عالم تھے یا پھر امام تھے مسجد کے, مؤذن تھے, لیکن گھروں میں ایسی چیزیں ہوتی رہتی تھیں کیونکہ ان کو معلومات ہی نہیں تھی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, کیا بدعت ہیں, یعنی فاتحہ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیزیں جو بھی, جو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں. لیکن جب خواتین میں دین آتا ہے تو پھر یہ ساری خرافات گھروں سے جڑوں سے نکل جاتی ہیں الحمدللہ. تو اقرا کی بات ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم, سبحان اللہ. تو کہا جاتا ہے کہ عبد الرحمن جو اس وقت کا حکمران تھا اسپین کا, اس نے کہا تھا کہ اپنے گھروں کی کھڑکیوں میں چراغ جلا دینا, جس سے پتہ چل جائے کہ کون سے گھر میں قرآن کی عالمہ اور مفسرہ ہے. جب اتنے زیادہ لوگوں کو اس نے دیکھا تو کہا کہ اچھا, اس نے اور اپنا وہ بڑھا دیا اور کہا کہ جو حدیث کی بھی حافظہ ہو, جس کو حدیث کا بھی علم ہو, تمام احادیث جانتی ہو. تو پھر بھی دوسرے دن شہر میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً ہاف شہر کی کھڑکیوں میں چراغ جلے ہوئے تھے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ کتنا علم عام تھا, یعنی صرف قرآن کا ہی نہیں بلکہ حدیث کا بھی. تو یہ پڑھائی کا شوق تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ دیکھیں انسان کو عقل دی, انسان کو شعور دیا, انسان کو سماعت اور بصارت دی, اس کو علم حاصل کرنے کی تمام سورسز عطا کیے, آسانی عطا کی, اس کو قرآن کی تعلیم دی, حکمت سکھائی اور قلم کے ساتھ علم عطا کیا جس کے ذریعے سے تمام علوم کو محفوظ اور حقوق کو ضبط کیا جاتا ہے, اور وہ پھر ایسا بن جاتا ہے انسانی نے سب کے لیے ایک طرح سے فائدہ مند بن جاتا ہے انسان. اور یہی چیز پھر انسان کو خطاب پر اکساتی ہے نا, یعنی ایک تو کیا ہے بولنا اور لکھنا ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بولنے کی صلاحیت نہ دیتا تو آج ہم کیسے ایک دوسرے سے بات کرتے, کیسے کچھ سیکھتے اور کیسے سمجھتے نا. کیونکہ جو کہتے ہیں نا کہ بعض باتیں ساحرانہ اثر رکھتی ہیں, یعنی کسی کی بات اتنی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے کہ وہ سیدھا آپ کے دل پر ڈائریکٹ اثر کر جاتی ہے اور آپ کا دل بدل جاتا ہے الحمدللہ, یعنی نیکی کی طرف مائل ہو جاتا ہے آپ کا دل. آپ دیکھیں جتنے بھی جو سیاستداں ہیں یا اور بھی دنیا میں جو ریولیوشن لانے والے لوگ ہیں, تو انہوں نے کیا کس ذریعے سے وہ ریولیوشن لایا, انہوں نے انقلاب لایا ان کے بولنے کی قوت سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو گویائی عطا کی, بولنے کی قوت عطا کی, یہ سب علم کہاں محفوظ ہوتا ہے, اس کے پاس لکھا ہوتا ہے, وہ لکھنے کے پڑھنے کے بعد پھر اس کو بولتا ہے الحمدللہ. جو آتا ہے نا کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. تو بعض اوقات یعنی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو سیدھے دل میں اتر جاتی ہے اور انسان کی زندگی اس کی کایا پلٹ جاتی ہے الحمدللہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا نا, تو اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے, تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو کتنی نعمتوں سے نوازا, اور اس میں سب سے بڑی نعمت انسان کا بولنا پڑھنا لکھنا, اس کا ایمان ہے الحمدللہ. یعنی ہم تو اس کا بدلہ دے ہی نہیں سکتے, ہم شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کا, پھر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنی چیزیں دی, یعنی صرف لکھنا پڑھنا ہی نہیں سکھایا, قلم ہی نہیں دی بلکہ کھانے پینے کے لیے بھی چیزیں دی, رزق سے نوازا, لیکن انسان کیا کرتا ہے, جہالت کی بنا پر سرکشی پر اتر آتا ہے. تو سبحان اللہ, یعنی بہت ہی خوبصورت آیات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اقرا وربک الاکرم, کہ جس نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی زندگی کے لیے تمام اسباب پیدا کر دیے, اس کو مہیا کر دیے جو اس کے لیے ضروری تھے, یعنی ہر چیز کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھلا دیا, اس کے فطرت میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. تو سبحان اللہ, انسان کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ صاحب علم ہے. آپ دیکھیں جانوروں کو علم نہیں سکھایا گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ مہربانی فرمائی کہ اسے قلم کے استعمال کا طریقہ بھی سکھا دیا, جس کی وجہ سے علم کی اشاعت بہت وسیع پیمانے پر ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں جو پرنٹنگ پریس کی وجہ سے آسانی ہوئی آج لوگوں کو, یعنی کتابیں ہر جگہ عام ہو گئی نا, تو لکھی ہوئی چیز کسی عالم کی موت کے بعد بھی برقرار رہتی ہے, اگلی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے, اور آگے یہ علم کا سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو علم اور کتابت کے فن کا طریقہ الہام نہ کرتا تو انسان کی علمی قابلیتیں سمٹ کر رہ جاتی، یہ محدود ہو جاتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا عام دستور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو علم بذریعے وحی عطا فرمایا، اور یہ علم ہر قسم کے علم سے بلند تر ہے اور ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے سے علم نہیں سکھایا، جس کا یعنی اصل میں یہی قرآن کے صداقت پر دلیل ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی اس کتاب کو پیش کر رہے تھے، تو اصل میں یہی سب سے بڑا معجزہ تھا آپ کا، اور قرآن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونا یہ سب سے بڑا ثبوت تھا کہ ایسا کلام کیسے کوئی پیش کر سکتا ہے جو لکھنا نہ جانتا ہو. تو واقعی میں پھر یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. تو قلم کے استعمال سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بہت ساری باتیں سکھا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ یعنی وحی کے ذریعے سے جو اللہ کے رسول کو علم دیا گیا، جو جاننے کے لیے آپ تلاش میں تھے جس کے، اور جاننے کے لیے بے چین تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا الحمدللہ. جی بالکل، یعنی اب آج کل تو پڑھنے کا شوق ہی ختم ہوتا جائے، یعنی موبائل نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ عشق نے غالب نکمہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، تو میں تو کہتی کہ موبائل نے غالب نکمہ کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کچھ کام کے والا معاملہ ہے. کہ پڑھنے لکھنے کا تو شوق ہی ختم ہو گیا، کتابیں کیڑوں کا شکار ہو رہی ہیں، یعنی دیمک لگ جا رہی ہے کتابوں کو، کتابیں کوئی پڑھتا نہیں ہے. اب دیکھیے پڑھنے کا شوق ضرور ہونا چاہیے، انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی چیزیں پڑھے. ٹھیک ہے، اب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جو ینگ جنریشن ہو کہتے ہیں اچھا دینی کتابیں کتنی پڑھیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صرف دینی کتابیں ہی پڑھو، آپ اچھا علم حاصل کرو جو بھی ہے، جس سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے. ٹھیک ہے، کبھی کچھ آپ دوسری کتابیں بھی چاہیں تو کبھی پڑھ سکتے ہیں، تھوڑا سا ایک پاز لینے کے لیے یا چینج کرنے کے لیے اپنی طبیعت کو ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر. لیکن پڑھنا اور لکھنا انسان کو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. انسان پین سے کبھی اپنا ناطہ نہ توڑے اور نہ کتابوں سے کبھی اپنا ناطہ توڑے. الحمدللہ آپ دیکھیں کتنے لوگ تھے جو تعلیم القرآن کی وجہ سے، جن لوگوں کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کئی عرصے بعد پین ہاتھ میں لیا، ہم نے کئی عرصے کے بعد لکھا جبکہ ہماری لکھنے کی عادت ہی ٹوٹ گئی تھی، چھوٹ گئی تھی. تو سبحان اللہ، کتنا واقعی میں ہم کبھی لکھو تو اللہ کا شکر اندر سے ادا کرنے کو چاہتے کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پین عطا کی. لکھنے سے کتنا علم محفوظ رہتا ہے نا، آگے پہنچتا ہے. انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی جو لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بعد میں بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں، ان کی کتابوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. جیسے آج کل جتنے بھی اب جو ایون اب آج ہم نے اس کو ڈیفرنشیٹ کر دیا نا دینی اور دنیاوی علم، ورنہ تو سارے علم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں. اصل میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو کیا سکھایا، آپ بتائیں ان کو بھی کیا چیز دی گئی؟ علم دیا گیا نا ان کو، علم آدم الاسماء. کہ فرشتوں کو تھا وہ علم؟ نہیں. جب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بتاؤ، تو کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، ہم تو اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ساری باتیں بتا دی جو ان کو سکھائی گئی تھی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو حافظہ دیا، کتنی چیزیں وہ یاد رکھ سکتا ہے. ابھی ایک بہت اچھا لیکچر آیا تھا حفظ پر، بچوں کے لیے لیکچر تھا، وہ بہت ہی اچھا لیکچر تھا کہ جب بچے حفظ کرتے ہیں قرآن تو ان کی جو میموری ہے وہ اور مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. اور بچے خود کہتے ہیں، کئی بچوں نے خود کہا کہ کلاس میں ہمیں بچے خود کہتے ہیں کہ اچھا یعنی آپ کو اتنی جلدی میتھس کیسے سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ کو یہ ساری چیزیں یاد کیسے رہتی ہیں. آپ دیکھیں میں دیکھتی ہوں بچوں کو کہ جو ایک بک ہے ان کی 200 پیج کی بک ہے سمجھے، سائنس کی، ڈی ایس کی، ایس ایس کی، اردو، ہندی، انگلش، 200-200 پیج کی بکس ہیں، وہ پورے بکس جو بھرے ہوئے ان کے لکھے ہوئے فائنل ایگزام کے لیے، بچوں نے پورے کے پورے ایز اٹ از یاد کر لیے. سبحان اللہ، کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو میموری دی ہے، یعنی کتنا وہ اپنے دماغ کو استعمال کر سکتا ہے. اور جو اسپیشلی جو حفظ کرنے والے بچے ہیں ان کا دماغ اور کھل جاتا ہے اور زیادہ وہ شارپ ہو جاتے ہیں الحمدللہ. بالکل، قرآن پڑھنے سیکھنے اور لکھنے سے انسان کا ذہن کھلتا چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں نا الحمدللہ، جب جن لوگوں نے تعلیم القرآن کیا ہوگا شروع میں لوگ کہتے ہیں کہ کیسے یاد کرنا، بہت مشکل ہے یاد کرنا، ہم سے نہیں ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں سبحان اللہ، آپ لوگوں نے پورے 30 پاروں کا قرآن کا ترجمہ یاد کر لیا، ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے. اور ان 30 پاروں کے ایگزام بھی دے دیے الحمدللہ. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد نہیں کروایا، آپ کا ذہن کھلا نہیں کھلا الحمدللہ. اور جب آپ تراوی میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ سارا ترجمہ آپ ریکال کر لیتے ہیں، آپ نا ریکال ہو جاتے ہیں آپ کو فوراً ہر چیز یاد آ جاتی ہے, ایون پوری تفسیر بھی یاد آ جاتی ہے. اس سے تو جب قرآن جب ہم تراویح میں سنتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے. کیوں رونا آتا ہے؟ کیونکہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں. تو کتنے فائدے ہیں آپ سوچے تعلیم القرآن سے, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سمجھ میں آنے لگی الحمدللہ, آپ کے اندر وہ شعور پیدا ہو گیا, آپ کا ذہن کھلتا چلا گیا الحمدللہ. تو قرآن سے آپ جڑیں گے, قرآن کا علم سیکھیں گے, باقی سارے علوم آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائیں گے, بالکل پانی کی طرح. جیسے جو آج کل جو بچے واقعی میں شارپ ہیں, جو حافظ قرآن انہیں حفظ بھی کر رہے ہیں ساتھ میں, اور ساتھ میں اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں, تو الحمدللہ وہ مزید اور ترقی کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ذہن عطا کرتا ہے, جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے اتنا آپ کو اللہ تعالیٰ اور مزید عطا کرتا چلا جائے گا, اور آپ کا ذہن شارپ ہوتا چلا جائے گا. جو ہمارے علماء تھے محدثین, کہا جاتا ہے ابوالعالیہ ریاحی ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان کو کئی لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. اور جو محدثین تھے ہمارے ان کے بارے میں آتا تھا کہ وہ اپنے اسٹوڈینٹس کو انہوں نے بھیجا اور کہا کہ فلاں جگہ جاؤ, فلاں شیلف میں, فلاں نمبر کے شیلف میں, فلاں دائیں جانب سے تھرڈ نمبر پر یا فورتھ نمبر پر کوئی کتاب ہے, اس کو کھولنا, اس کے فلاں پیج نمبر پر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ان کے جو اسٹوڈینٹ تھے جب وہ وہاں گئے اور انہوں نے جب کھولا تو وہ حیران رہ گئے کہ جو ان کے استاد نے کہا تھا وہاں وہ ایز اٹ از اسی صفحے پر وہی بات اور وہ فلاں لائن میں لکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ, ایسا اللہ تعالیٰ نے حافظہ تیز کر دیا تھا قرآن اور حدیث یاد کرنے والوں کو. جو قرآن اور حدیث سے جڑ گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بہترین حافظہ عطا کیا, اور اتنا اس کو اللہ تعالیٰ شارپ کرتا چلا گیا کہ ان کو ہر بات یاد رہتی تھی. سبحان اللہ, اتنا کتابوں کا شوق بڑھا, اتنا علم کا شوق بڑھا کہ ہر طرف, یعنی ہمارے جو محدثین تھے, امام مسلم کے بارے میں آتا نہیں کہ وہ پڑھتے رہے اور ان کو پتہ نہیں چلا ان کے بازو میں کھجور کا ٹوکرا رکھا ہوتا ہے, کسی نے بھیجا تھا تحفتاً. وہ کہا جاتا کہ وہ پڑھ رہے تھے اور پوری رات گزر گئی اور ان کو پتہ نہیں چلا, وہ کھجور کھاتے رہے اور ان کو پتہ نہیں چلا کہ انہوں نے کتنی کھجوریں کھا لی, اس سے ان کی طبیعت خراب ہوئی. اور اس کے بعد خیر وہ وقت لکھا ہوا تھا ان کا, وہ تو یہ تو بات ہم جانتے ہیں, یقین ہے ہمیں, لیکن پڑھنے میں وہ اتنا مشغول اور منہمک تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے کتنی کھجوریں کھا لی اور اس سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی. امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی تفسیر کو یاد رکھنے کے لیے اس زمانے جاہلیت کے جو اشعار تھے کہا جاتا ہے وہ بھی یاد رکھے گئے. عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ سب کو محفوظ کر لیا جائے, تو اس زمانے کے جو اقوال تھے, جو اشعار تھے, کہ وہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا تھا اس وقت, اور قرآن میں وہ جو لفظ آیا ہے تو پھر اس کو کن معنوں میں ہم استعمال کریں گے. تو زمانے جاہلیت کی ان تمام باتوں کو یاد رکھ لیا گیا تھا. تو امام شافعی نے 10,000 اشعار, 10,000 مقولے, 10,000 کہاوتیں زبانی یاد کر لی تھی اس زمانے کی. آپ سوچیے کیسا حافظہ تھا. بالکل جب نماز میں صورتیں سمجھ میں آتی ہیں تو آپ دیکھیں نماز میں خشوع بھی ہمارا بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, یعنی نماز میں دل لگتا ہے پھر, بلکہ نماز سے واپس نکلنے کو دل نہیں چاہتا جب آپ کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے الحمدللہ. تو پڑھنے کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم الانسان ما لم یعلم وہ کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. سبحان اللہ. تو اس ٹاپک پر تو ویسے جتنی بات کی جائے کم ہے. آگے کی آیت اب دیکھ لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے تو ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پر اسپیشل بات کریں گے لکھنے پڑھنے پر. اور میری ریکویسٹ بھی ہے آپ سے اور خواہش بھی ہوتی ہے میری کہ ہم لوگ ضرور کچھ نہ کچھ لکھنے والے بنیں. کوئی آرٹیکل لکھیے, کوئی کتابیں لکھیے, کوئی اخبارات میں لکھیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے. کوئی اچھی بات لکھیے, لوگوں تک پہنچائیے لکھی ہوئی اچھی بات. ہو سکتا آپ کی وہ لکھی ہوئی بات سے ان کے دل پر کچھ اثر ہو جائے اور ان کی دنیا بدل جائے. تو کتابوں سے دوستی کیجئے, کتاب دوست بنیے, پڑھنے پڑھانے کا شوق اپنے اندر پیدا کیجئے, کتابیں خریدیے, کتابیں گفٹ کیجئے, اور اپنے گھر میں اپنی ایک بک شیلف بنائیے, اچھی خوبصورت سی بک شیلف جس کو دیکھ کر بھی پڑھنے کو دل چاہے. کتابوں کے لیے پیسے خرچ کریے, اپنی آپ کی لائبریری ہو جہاں آپ کے لیے ایک اچھی چیئر ہو بیٹھ کر پڑھنے کے لیے, آپ کا اچھا ٹیبل ہو پڑھنے کے لیے. بہت ہی خوبصورت ماحول لگتا ہے جب آپ کا اسپیشل ٹیبل ہو, آپ کی اسپیشل چیئر ہو, یا خوبصورت منظر ہو باہر, سامنے کھڑکی سے درخت نظر آ رہے ہوں, چڑیوں کی چہچہاٹ ہو, اور آپ اچھی کتاب پڑھ رہے ہوں. الحمدللہ اس کا لطف ہی الگ ہوتا ہے. صحابہ کرام میں بھی اس کا بہت شوق پیدا ہو گیا تھا. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو لکھنے کی صلاحیت آتی تھی, اس زمانے میں لکھنا پڑھنا آتا تھا, اور کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بیک وقت دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتے تھے. یہ خاصیت تھی ان کے اندر, یہ خوبی تھی ان کے اندر کہ ایک ساتھ دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے. سوچے ذرا کہ کتنی مہارت ہوگی ان کو, کتنی مہارت ہوگی ان کو اس میں. پھر زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, ان کو بھی بہت زیادہ لکھنے پڑھنے کا شوق تھا, اور اسی لیے جو علم الفروض یا علم الفرائض ہے وہ سب سے زیادہ جاننے والے وہی تھے, اور اس کو انہوں نے لکھ کر بھی رکھا تھا اپنے پاس. علی رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس لکھ کر رکھا تھا رسول اکرم کی کچھ باتوں کو, اسپیشلی جو دیت کے احکام تھے اس کو انہوں نے اپنے پاس لکھ کر رکھا تھا. یعنی اس زمانے میں لکھنا بہت مشکل تھا. آپ کبھی کوشش کریے گا, ابھی ہم جو علوم القرآن پڑھ رہے تھے ہم لوگوں نے اس کو ہوم ورک بھی رکھا تھا کہ کبھی انک میں ڈبو کر پین سے, یعنی جو وڈ کی پین ہوتی ہے اس کو تراشیے, شارپ کیجیے اس کو, اور اس کو انک میں ڈبو ڈبو کر لکھیے. آپ دیکھیے کتنا مشکل ہے, کتنی بار ڈبونا پڑے گا, کتنا مشکل ہوگا لکھنا. اور پھر اپنی جو نارمل ہماری پین ہم کو آج دنیا میں ملی ہوئی ہے وہ پین سے لکھیے. آپ خود فرق محسوس کریں گے کہ کتنا مشکل تھا پہلے زمانے میں لکھنا, لیکن وہ لوگ لکھتے تھے ماشاء اللہ. جب ہی تو علم ہم تک پہنچا نا, یہ کتابیں ہم تک آئی ہیں. اب آگے انہیں اللہ تعالیٰ اپنے تمام احسانات کو یاد کروانے کے بعد انسان کی نارمل جو ہوتی ہے اس کی عادت وہ بتا رہا ہے کہ کلا ان الانسان لیطغى, کلا یقیناً ان الانسان, بے شک انسان, لیطغى البتہ سرکشی کرتا ہے, الرآہ استغنا, ان اس لیے کہ راہ وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو, استغنا بے پرواہ, ان الى ربی کا رجعا, ان بے شک یہ بلا شبہ الى طرف ربی کا, آپ کے رب کے رجعا واپسی ہے, لوٹنا ہے. ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. یقیناً تجھے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے, ایسے شخص کی بات کی جا رہی ہے کہ جو انسان سرکشی کرتا ہے. طغا کا جو لفظ ہے, طغیانی, جب کہتے ہیں سمندر میں یا دریا میں جب طغیانی آتی ہے, آپ دیکھیں سمندر میں جب وہ طوفان آتا ہے, جو ٹرنیڈو آتا ہے, کیسے وہ گول گھومتا ہے نا, ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یعنی ایون جب دریا میں طوفان آتا ہے تو آس پاس کا جتنا علاقہ ہے سب اس کے اندر ڈوب جاتا ہے. یعنی وہ ایسا گول گھومتا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر ڈوبتی چلی جاتی ہے. کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے طوفان کو آتے ہوئے, یہ جو ٹرنیڈو ہوتا ہے اس کو آتے ہوئے, کیسے وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے. جزاکم اللہ خیرن, آپ لوگوں نے لائبریری بنانے کی بات کی ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم اور عمل میں برکت دے, اور اللہ کرے کہ آپ کی بہت اچھی لائبریری ہو انشاءاللہ. جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ کیا آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے جب سمندر میں طغیانی آتی ہے, تو آپ آن لائن سرچ کر کے دیکھیے گا کہ سمندر میں جب طغیانی آتی ہے تو کیسے ہوتا ہے, کہ کیسے وہ ہر چیز کو اپنے اندر ڈبو دیتا ہے, ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے, کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی. پھر اس کے آگے جو طوفان آتا ہے, ہواؤں کا طوفان ہو چاہے وہ سمندر کی طغیانی ہو, تو وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور اس میں ہر چیز آتی چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ انسان کیا ہے, کلا ان الانسان لیطغى, کہ انسان کیا کرتا ہے, سرکشی کرتا ہے. یعنی انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے نقصان سے پیدا کیا, اس کو انسان بنایا, اس کو نعمتیں دی, اس کو سب کچھ عطا کیا, لیکن جس رب کے آگے اس نے جھکنا تھا کیا کرتا ہے, اسی رب کے آگے سرکشی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے, بے پرواہی دکھاتا ہے, تکبر کرتا ہے, غرور میں مبتلا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کو بھول جاتا ہے. یعنی وہ سمجھتے کہ اچھا میں جو چاہے کروں, میں آزاد ہوں, مجھے نہ کسی کی پکڑ چاہیے, نہ مجھے کسی کا کنٹرول چاہیے, میری مرضی, میرا دل, میں جو چاہے کروں, میں تو آزاد ہوں. جو آج کل جتنے بھی جو نفس کے غلام بنے ہوئے دنیا میں لوگ ہیں نا, یعنی جتنا بھی یہ جو آج کل جو فحاشی ہے, زنا ہے, یا ایل جی بی ٹی کیو والا جو بھی معاملہ ہے, یہ سب کیا ہے, یہ طغا کی نشانی اصل میں, کہ انسان کہتے کہ بس میری مرضی, میں اپنی مرضی کا مالک ہوں, کسی نے مجھ پر کنٹرول نہیں کرنا چاہیے, کسی کی مجھے ہدایت نہیں ملنا چاہیے کہ یہ ایسا ہی کرو, ایسا نہ کرو, ویسا ہی کرو, ایسا نہ کرو, نہیں, میں آزاد ہوں, میری مرضی, میرا دل, میں جو چاہے کروں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کلا ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا, ان الى ربک رجعا, ان بے شک الى طرف ربک, آپ کے رب کے رجعا, لوٹنا ہے, واپسی ہے انسان کی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا اس کو اس بات کا احساس نہیں کہ اس کو ہماری طرف واپس لوٹنا ہے. یعنی وہ کیسے لاپرواہی برت سکتا ہے, وہ کیسے بے پرواہ ہو سکتا ہے, وہ کیسے ایسا غرور اور تکبر کر سکتا ہے, کیسے وہ لاپرواہ ہو سکتا ہے, اس کو تو ہماری طرف لوٹنا ہے, اس کو واپس پلٹ کر ہماری طرف آنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والے نا. تو انسان کیسے ایسے بے پرواہی برت سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو کیا کچھ نہیں عطا کیا, اس کو رزق دیا, اس کو ہر نعمت سے نوازا, اس کو علم دیا, جہالت سے نکالا. جب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے, غنی کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے انسان؟ سرکشی پر اتر آتا ہے, بغاوت پر اتر آتا ہے, ہدایت کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے, اپنے رب کو بھول جاتا ہے, اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اسے رب کی طرف پلٹنا ہے جہاں اس کو جزا اور سزا ملے گی. وہ ڈرتا نہیں اس بات سے, خود بھی ہدایت کو چھوڑ دیتا ہے, دوسروں کو بھی غلط راستے پر چلنے کی دعوت دیتا ہے, اور دوسروں کا راستہ بھی روکتا ہے. نہیں صرف وہ خود ہی سرکشی نہیں کرتا, خود ہی بغاوت پر نہیں اتر آتا, خود ہی باؤنڈری کراس نہیں کرتا, بلکہ دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ تم بھی میرا ساتھ دو, تم بھی باؤنڈری کراس کرو, نعوذ باللہ, تم بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑو, تم بھی نافرمانی کرو. تو کیا اس کو پلٹنا نہیں ہے ہماری طرف, اس کو لوٹنا نہیں ہے؟ ارائیت الذی ینہا, ارائیتا کیا دیکھا آپ نے, یا آپ بتائیے تو صحیح, الذی وہ جو, ینہا روکتا ہے, عبدن ایک بندے کو, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اذا صلا جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے, ارائیتا کیا بھلا بتائیے, ان کانا اگر ہو وہ, علی الہدیٰ ہدایت پر, او امر بالتقوی, او یا امر حکم دیتا ہو بالتقوی پرہیزگاری کا, کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھے, ذرا سوچو تو اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو. یعنی ایک طرف تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو دین کی دعوت دے رہے ہیں, جو ہدایت اور تقویٰ کی بات کرتے ہیں, جو آپ کو سیدھے راستے پر لانا چاہتے ہیں, جو آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں, جو خود بھی نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں, اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی تلقین کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں. اور جو دشمن ہیں وہ خود تو پڑھتا نہیں ہے نماز, خود تو جھکتا نہیں اللہ کے آگے, خود تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتا, جو کرتے ان کو بھی نہیں کرنے دیتا. اور اس کے پس منظر میں جو واقعہ بتایا جاتا ہے, جو لوگوں نے سیرت پڑھی ہوگی وہ جانتے ہوں گے, کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کبھی کبھی رسول اکرم کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھا کرتے تھے, یعنی جب سے عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو اتنی سب مسلمانوں میں ہمت آ گئی تھی, اور رسول اکرم بھی اکثر کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتے تھے. ایک دفعہ ابو جہل بہت سارے قریشی سرداروں کے ساتھ وہاں کھڑا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ محمد تو تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتے نہیں, سجدہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں. لوگوں نے کہا ہاں, کہنے لگا لا تو عزہ کی قسم, اگر میں نے اسے اب اس حال میں دیکھ لیا تو اس کی گردن رون ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا. لاہور اللہ, یہ ابو جہل کہنے لگا رسول اکرم کے بارے میں. اس کے بعد جب اس نے آپ کو کعبہ میں نماز پڑھتے دیکھا تو اس برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا, لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھا پھر اچانک پیچھے ہٹنے لگا, جیسے کسی چیز نے اس کا راستہ روک دیا ہو. جو قریش کے سردار وہاں پر کھڑے تھے, جب انہوں نے اس کو دیکھا تو حیرانی سے پوچھا, ابو الحکم کیا ہوا؟ وہ گھبرایا اور کہنے لگا, میرے اور محمد کے درمیان ایک خوفناک آگ حائل ہو گئی تھی. رسول اکرم نے بعد میں لوگوں کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے, یعنی اس کا جو پارٹ ہے باڈی کے وہ توڑ دیتے یا اچک لیتے, لے لیتے. صحیح بخاری کتاب التفسیر اور صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. ایک دفعہ وہ کہنے لگا کہ محمد نے ہمارے معبودوں کی تذلیل اور بزرگوں کی توہین کر کے ہمارا ناک میں دم کر رکھا ہے. اب میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ جب اسے نماز میں دیکھوں گا اس کا سر ایک بھاری پتھر سے کچل دوں گا, پھر تم خواہ بنو عبد مناف سے میری حفاظت کرو یا مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دو. اس کے ساتھی نے کہا, ہم تجھے بے یار و مددگار نہ چھوڑیں گے, تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر گزرو. چنانچہ جب صبح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور نماز ادا کرنے لگے, تو وہ اپنے پروگرام کے مطابق ایک بھاری پتھر اٹھا کر آگے بڑھا اور آپ کے سجدے میں جانے کا انتظار کرنے لگا. قریب پہنچا ہی تھا کہ پھر پیچھے ہٹنے لگا, اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ بدحواسی کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے پتھر بھی نیچے نہ پھینک سکا. اس کے دوستوں نے پوچھا, ابو الحکم یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے حواس ٹھکانے آئے تو کہنے لگا, کیا بتاؤں, ایک کریہ المنظر اونٹ آڑے آ گیا تھا. اس اونٹ جیسی کھوپڑی, اس جیسی گردن اور اس اونٹ کے دانتوں جیسے دانت میں نے آج تک نہیں دیکھے. یہ اونٹ مجھے نکل جانا چاہتا تھا. سیرت ابن ہشام, یہ حدیث نہیں ہے, یہ ابن ہشام کی سیرت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے جو ابو جہل کی طرف سے ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چار نبوت کے چوتھے سال اور پانچویں سال بہت زیادہ ان لوگوں نے تکلیفیں دینا شروع کر دی تھی. یعنی مینٹلی تو وہ آپ کو ستاتے ہی تھے, سزا یعنی دکھ دیتے تھے, لیکن وہ لوگ جسمانی فزیکلی بھی آپ کو ٹارچر کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا. ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام مسلمانوں کو بھی. آپ لوگ وہ مشہور واقعہ جانتے ہوں گے کہ ایک دفعہ آپ کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے. ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا, تم میں سے کون ہے جو فلاں شخص کے ہاں ذبح شدہ اونٹنی کا بچہ دان اٹھا لائے, یعنی اس کی اوجھڑی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرنے جائیں تو ان کے پیٹھ پر رکھ دے. عقبہ بن ابی معیط جھٹ بول اٹھا کہ یہ کام میں کروں گا. چنانچہ وہ گیا اور بچہ دانی اٹھا لایا, یعنی اوجھڑی اٹھا لایا. پھر جب آپ سجدے میں گئے تو اسے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں ان کے مقابلے میں اپنی کمزوری کی وجہ سے کچھ بھی نہ کر سکتا تھا, کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ مدد کر سکتا. یہ منظر دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے, یعنی اتنے دوہرے ہو گئے تھے ہنستے ہنستے, یعنی آپ کا مذاق اڑا رہے تھے, اور آپ اتنے بوجھ کی وجہ سے اپنا سر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. اتنے میں کسی نے فاطمہ رضی اللہ کو خبر دی, وہ آئیں اور آپ کی گردن سے بچہ دانی کو اٹھا کر پرے پھینک دیا اور انہیں برا بھلا کہنے لگی. آپ نے سجدے سے سر اٹھایا, پھر تین بار فرمایا, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, اللہم علیک بقریش, کہ اے اللہ ان قریشیوں سے تو خود نمٹ لے. یہ کلمات سن کر وہ لوگ سہم گئے اور ڈر گئے, کیونکہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ آپ کی بد دعا پوری ہوگی. پھر آپ نے اس مجمع کے چھ آدمیوں کے نام لے کر انہیں بد دعا دی اور فرمایا, یا اللہ ابو جہل سے نمٹ لے, عتبہ بن ربیعہ, شیبہ بن ربیعہ, ولید بن امیہ, امیہ بن خلف اور عتبہ بن ابی معیط سے نمٹ لے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ سب لوگ بدر کی لڑائی میں مارے گئے اور بدر کے کنویں میں پھینک دیے گئے. صحیح بخاری, کتاب الجہاد والسیر. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد فرمائی. رسول اکرم کیا کر رہے تھے اگر دیکھا جائے تو, رسول اکرم تو اچھائی کی بات کر رہے تھے نا, کوئی ان کو ستا تو نہیں رہے تھے, ان کا کوئی نقصان تو نہیں کر رہے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تعلیم دے رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بات کہہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی بات کہہ رہے تھے, سیدھے راستے پر چلنے کی بات کہہ رہے تھے, ہدایت کے راستے کی طرف لے جانا چاہتے تھے, تقویٰ کا حکم دے رہے تھے ان کو, لیکن ان کو کیا کیا گیا, جھٹلا دیا گیا. ارائیتا ان کذب و تولا, ارائیتا کیا آپ نے نہیں دیکھا, یہ بھلا آپ بتائیے, ان اگر کذب اس نے جھٹلایا, و تولا اور روگردانی کی, علم یا علم کیا نہیں جانا اس نے, بی ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یرا دیکھ رہا ہے اسے, کلا ہرگز نہیں, لئن البتہ اگر, لم نہ رکا, ینتہی لم ینتہی وہ نہ رکا, لنسفان تو البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے اس کو, بن ناسیہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر, ناسیتن کاذبتن خاطیہ, ناسیتن پیشانی جھوٹی, کاذبتن جھوٹی اور خاطیہ خطا کار, فلیدو بس چاہیے کہ وہ بلا لے, نادیہ اپنی مجلس کو, سند اس زبانیہ یقیناً ہم بھی بلا لیں گے عذاب کے فرشتوں کو, کلا ہرگز نہیں, لا توتے ہوں نہ اطاعت کریں آپ اس کی, وسجد اور سجدہ کیجئے, وقت قریب اور قرب حاصل کیجئے. اور ذرا سوچئے کہ وہ شخص جو حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, ہرگز ایسا نہیں چاہیے. اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے. وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے, سو وہ اپنے اہل مجلس کو بلا لے, ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے. ہرگز ایسا نہیں چاہیے, آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے اپنے رب کا قرب حاصل کیجئے. سبحان اللہ. تو یہاں پر دراصل اسی کی بات ہے, یعنی تمام ہی صحابہ کہتے ہیں کہ یہ ابو جہل کا واقعہ تھا جو رسول اکرم کو فزیکلی بہت تکلیف دینے لگا تھا اور ٹارچر کرنے لگا تھا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب جنگ بدر میں اس کو قتل کیا گیا تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون تھا, یعنی اتنا زیادہ وہ جاہل اور ظالم تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نماز میں مصروف رہتے ہیں, تقویٰ بھی اختیار کرتے ہیں اور تقویٰ والی زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں, اور دوسری طرف یہ جو باقی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہے, حق کو ٹھکراتا ہے, تکبر کرتا ہے, منہ پھیر کر چل دیتا ہے, تو کیا ایسے شخص کی عقل پر پتھر نہیں پڑ گئے؟ اسے یہ خیال نہیں آتا کہ اس کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے؟ اس کو سمجھنا نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہیں روکنا چاہیے؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور پھر وہ کس سزا کا مستحق ٹھہرے گا؟ اور پیشانی کی بات کی گئی اصل میں کیونکہ دماغ میں جو تکبر کا خناس سمایا ہوتا ہے اگر وہ ایسی حرکت سے باز نہ آیا تو ہم اس کی بد کردار اور ایسی بری طبیعت کی وجہ سے پیشانی کو ذلیل مجرموں کی طرح پیشانی کے بالوں سے گھسیٹ کر جہنم رسید کریں گے۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب کسی کو ہیومیلیٹ کرنا ہو تو اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر ہی گھسیٹے جاتے ہیں، تو اسی لیے ابو جہل کے لیے سزا یہاں پر خاص طور سے بیان کی گئی ہے کہ اس کو اس طرح سے ذلیل کیا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں نماز پڑھا کرتے تھے، ابو جہل آیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں اس کام سے منع نہیں کر چکا۔ تین بار اس نے الفاظ دہرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے سخت سست کہا۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو تم جانتے ہو کہ کسی کے ہم نشین مجھ سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، ہم روزہ کے فرشتے بلاتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشین بلاتا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اور زبانیہ کا جو لغوی معنی ہے اس سے مراد دوزخ کے عذاب دینے والے فرشتے ہیں، اور اس کو عربی زبان میں بچھو کا ڈنگ کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر تو فرشتے مراد ہیں جو سخت دکھ دینے والے اور بے رحم ہوں گے، اور پولیس کو بھی کہا جاتا ہے۔ قطادہ کا قول ہے زبن کے معنی دھکے دے کر نکال دینا بھی ہے، جیسے بادشاہوں اور بڑے لوگوں کے ہاں جو ہوتے تھے ان کی پولیس جو لوگوں کو دھکے دے کر نکال دیتے تھے۔ تو ابو جہل اپنی مجلس کے لوگوں کو جس پر اسے بڑا ناز سے بلا کر دیکھ لے، ہم عذاب دینے والے فرشتوں کو بلا کر ان کی بری حالت کر دیں گے۔ ایکچولی یہ اس کا بہت ہی زیادہ تکبر تھا، غرور تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اسی کا ذکر ہے یہاں پر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کہ آپ کیا کریں، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، یعنی ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی اس میں حکم ہے کہ ہم دنیا چاہے کتنی بھی انکار کرتی رہے، دنیا چاہے کتنا بھی اللہ تعالیٰ سے دور بھاگتی رہے، ہمیں کیا کرنا ہے، میری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ سجدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں۔ سبحان اللہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ واقعی میں سجدوں میں جو سکون ہے وہ کہیں اور نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا، یعنی اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دینا، یہ کس بات کی علامت ہے کہ ہم اے اللہ تعالیٰ ہم بہت ہی عاجز اور ناقص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارا خالق ہے، ہم تیری مخلوق ہیں، ہماری کوئی طاقت کوئی استطاعت نہیں ہے، سب کچھ جو کچھ دیا ہوا ہے تیرا دیا ہوا ہے، تیرا عطا کیا ہوا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں تیرے آگے۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ سجدہ پسند ہے نا، اور شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا۔ اور نماز میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بندے کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ تو واقعی میں سجدوں میں جو سکون ہے وہ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا۔ یہ پیشانی ہم جھکاتے ہیں نا، یہ ناک ہم ٹکاتے ہیں سجدے میں اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو رسول اکرم وہاں نماز پڑھتے تھے تو یہ روکنا چاہتا تھا ابو جہل، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ نماز پڑھتے رہیے وہاں پر۔ اور یہاں پر سجدے سے مراد دراصل پوری نماز ہے، سجدہ کہہ کر دراصل نماز کی بات کی گئی ہے۔ تو جتنی نماز انسان کرے گا اتنا زیادہ اس کی فضیلت بڑھتی جائے گی۔ ربیع بن کعب اسلمی کہتے کہ رسول اکرم کے ہاں میں وہ رات کو سویا کرتے تھے، ان کی خدمت کے لیے جاتے تھے تاکہ ان کے وضو کا پانی کر سکے، رکھ سکیں تہجد اور صبح کی فجر کے لیے۔ یہ نوجوان سے لڑکے تھے ربیع بن کعب، وہ کہتے کہ میں جب آپ کی خدمت کے لیے جاتا تو رسول اکرم نے ایک دن مجھ سے محبت سے کہا کہ مانگ اے ربیع، کیا مانگتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، مرافقہ بالجنہ، جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو رسول اکرم نے پوچھا کہ کچھ اور بھی؟ نہیں، رسول اکرم سمجھے تھے کہ نوجوان سا لڑکا ہے، کچھ اور دنیا کی چیزیں، کچھ اور مانگے گا، تو کہا کہ کچھ اور بھی۔ تو وہ تھوڑی دیر سوچتے رہے ربیع بن کعب، تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پھر کہا کہ نہیں یا رسول، بس یہی چاہیے، نہیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو آپ دیکھیں رسول اکرم نے کیا جواب دیا تھا، یہ نہیں کہا کہ ہاں جا بابا، جا بیٹا، تجھے دیا گیا جو کچھ تو مانگتا ہے، نہیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا کہ اچھا تو کثرت سجود کو اپنے اوپر لازم کر لو، اور اس طرح اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، تو یہاں پر سجدہ بھی آیا ہے، بہتر ہے کہ سجدہ کر لیں۔ اور سجدہ تلاوت ایکچولی یہ مستحب ہے، افضل ہے، پسندیدہ ہے، لیکن فرض یا واجب نہیں ہے، اتنا یاد رکھیں۔ لیکن جب اگر مسجد میں نماز میں امام سجدہ کرے تو تمام مقتدیوں پر بھی لازم ہو جاتا ہے، کرنا ضروری ہے۔ تو ویسے بھی سجدہ کریں گے تو ہم کو اجر ہی ملے گا انشاءاللہ۔ تو وسجد واقترب، تو آپ نے کیا فرمایا تھا ربیع بن کعب اسلمی کو کہ تم کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ جتنا تم کثرت سجود ہوگی تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی. یعنی نماز اور کثرت سجود کب ہو سکتی ہے آپ بتائیں؟ فرض نماز کے سجدے تو مخصوص ہیں کہ فرض اتنی نمازیں بس اتنی پڑھیں گے آپ. کیسے ہوگی کثرت سجود آپ بتائیے؟ نفل نمازوں سے. ویری گڈ, صحیح بات ہے, جزاکم اللہ خیرن. تہجد سے, نفل نمازوں سے, وہی قیام اللیل سے. تو آپ دیکھیں ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے بھی نہیں دیتا, تو اس کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم اس کو پکڑ کر گھسیٹیں گے پیشانی کے بل, اس کو ہیومیلیٹ کریں گے, اس کو ہیومیلیشن کی سزا ملے گی. یعنی جو سجدوں سے دور بھاگتا ہے, جو نمازوں سے دور بھاگتا ہے, اس کو جہنم میں گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. اور جو سجدوں کی کثرت کرتا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا جنت میں انشاءاللہ. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سجدوں کی کثرت کرنا چاہیے, اور یہ نفل نمازوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے. ابھی کتنا اچھا موقع ہے نا, ہم رمضان میں ہیں, تو جتنا ہو سکتا ہے ہم رمضان میں جتنی نفل نمازیں ہو سکتی ہیں قیام اللیل ہم کریں کثرت سے. جتنا یعنی استغفار ہے, تلاوت قرآن ہے, ذکر و اذکار ہے, دعائیں ہیں, سب کرتے جائیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا رد نہیں کرتا. اور کیوں یہ ہمیں سکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینے کا آنکھوں کا نور, سینے کی بہار بنا دے, اور دن اور رات کی گھڑیوں میں ہمیں اس کی کثرت سے تلاوت کرنے والا بنائے انشاءاللہ. آمین. اور سب سے بیسٹ قرآن پڑھنا کون سا ہے؟ جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے, نفل نمازوں میں. تو نفل نماز ہی ہوتی ہے جس میں قرآن پڑھا جاتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ سجدے ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو, زیادہ سے زیادہ سجدوں کی توفیق دے. اور جو یہاں پر ابو جہل کا انجام بتایا گیا ہے اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے, ڈرنا چاہیے, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, خود بھی نماز نہیں پڑھتے اور دوسروں کو بھی نماز سے روکتے ہیں, ان کا کیا انجام ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. آمین. تو کیا سیکھنے کو ملا آج کی اس سورت سے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ایک تو علم الانسان ما لم یعلم, کہ اس کے لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں جو غور و فکر اور تدبر ہم کو سیکھنے کو ملتا ہے, کرنے کو ملتا ہے, کہ کوئی شریعت کی جو بھی کتاب ہے اس کے کوئی آپ روزانہ اپنے لیے لازم کر لیجئے کہ دو صفحے آپ ضرور پڑھیں گے. تو کوئی شریعت کی کتاب اپنے لیے مخصوص کریے, اس کو پڑھنے کا ارادہ کیجئے. اور اسی آیت سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ لوگوں کو علم کی طرف بلائیے, اس علم کی طرف جو نافع علم ہو. اور اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہم انی اسلوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. رسول اکرم کو کیا دعا سکھائی گئی؟ کہ قل ربی زدنی علما. یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیجئے, مجھے مال دیجئے, مجھے دولت دیجئے, نہیں, بلکہ علم میں اضافہ کیجئے. تو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیے, علم والے راستے کی طرف, جو آپ کو نفع دے اور ان کو بھی نفع دے, جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے انشاءاللہ. اور اقرب بسم ربک الذی خلق, اس سے اہمیت کی رات پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں پڑھنے کی کیا اہمیت ہے, چاہے وہ قرآن ہو چاہے وہ اور دوسری کوئی بھی کتابیں ہوں. یعنی قرآن تو پڑھنے پر اس کو اجری ہے, یعنی الحمدللہ ہر لفظ پر نیکی ہے, تو اس پر عمل کرنے پر کتنا کچھ اجر نہیں ہوگا. تو قرآن, سارے علوم قرآن ہی سے نکلتے ہیں, یہ سارے علوم اللہ تعالیٰ ہی کے سکھائے ہوئے ہیں. ایون ایک شخص اگر سائنس پڑھتا ہے اور وہ سائنس پڑھ کر مزید اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے, تو یہ علم بھی اس کے لیے بہت نافع ہے, جس میں دوسروں کے لیے وہ فائدے والی چیزیں بناتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ ایسا دیا ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرے جس سے انسان کو فائدہ پہنچے, تمام مخلوق کو فائدہ پہنچے. تو کتابوں کو پڑھیے, کتاب دوست بنیے, کتابیں خریدیے, کتابیں دیجیے. اور یہاں پر جو ابو جہل کے لیے اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے جو بات کی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, یہ طغیانی برتتے ہیں. اب دیکھیں ابو جہل کے جیسے بہت سارے لوگ ہیں, ایون مسلمانوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے آپ کو. تو ہم کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کی طرف پھیر دے, صبر اور تقوی والی زندگی دے. یعنی ہماری پیشانی اللہ کے آگے جھکی رہے, ہمارے اندر تقوی ہو, صبر ہو, یعنی برائیوں کی بجائے یہ اچھائیاں ہمارے اندر ہو. اور تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے سجدہ, یعنی عبادتیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر, تلاوت, صلات, یہ سب کس چیز کا سبب بنتے ہیں, یہ کس چیز کے موجب بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تقرب کا ذریعہ بنتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے ہم کو یہ تمام عبادتیں کرنی پڑے گی. اس میں شکر گزاری بھی آتی ہے, وہ بھی ایک عبادت ہے, تلاوت بھی ہے, نماز بھی ہے, اور دعائیں بھی, ساری چیزیں اس میں شامل ہیں جو تقرب اللہ کا ذریعہ بنتی ہیں, اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا قرب کون حاصل نہیں کرنا چاہے گا؟ تو وسجد واقترب. تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن پر اس دن قیامت کے دن انبیاء صدیقین اور سارے لوگ رش کر رہے ہوں گے, جو نور کے ممبروں پر ہوں گے, جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, لیکن ان کے اس انجام پر لوگ رش کر رہے ہوں گے, سارے انبیاء بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے, ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق دے, نمازوں کی توفیق دے, اسپیشلی کثرت سجود کی توفیق دے, جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکیں. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.